اس زمانے کے مولویوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال ابھرتا رہتا ہے کہ ہم مولوی بن جائیں گے تو آئیں گے کہاں سے؟ عوام کے ذہن میں بھی یہی سوال رہتا ہے کہ اگر ہم ملا بن گئے یا اپنی اولاد کو ملا بنا دیا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ بے دین لوگوں کو تو چھوڑیے، دیندار لوگ بظاہر کا لفظ اس کے ساتھ ضرور لگا دیا کرتا ہوں، بظاہر دیندار، جو لوگ حقیقتاً دیندار ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی فراست اور ان کی بصیرت کھول دیتے ہیں، ان کی نظر حقیقت بین ہوتی ہے، حقیقت بین، حقائق کو دیکھتے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. جو لوگ بظاہر دیندار ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، زبان سے نہ بھی کریں تو ان کے دل میں تو یہ بات اتری ہوتی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو ملا بنا دیں تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ بھوکا مر جائے گا، لوگ بھی کیا کہیں گے، خود بھی کیا کرے گا، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا، لوگوں کا دست نگر رہے گا. ایسے ایسے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ہیں، ظاہر نہ بھی کریں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ امیر طبقے کے لوگ اپنی اولاد میں سے کسی کے فرض کر لیں کہ 12 لڑکے ہوں، اس کو زور لگائیں کہ ان میں سے ایک کو عالم دین بنا دو، 11 کو دنیا کمانے کے ماہر بناؤ، ماہر، خوب ماہر بناؤ، 11 ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اور جو کچھ بھی بن پڑتا ہے، لندن ونڈن کی ڈگریاں بگریاں خوب دلاؤ، ایک کو مولوی بناؤ. وہ کبھی تیار نہیں ہوگا، نہیں بنائے گا، خواہ وہ حاجی ہو، 20 حج کر چکا ہو، بزرگوں سے گہرا تعلق رکھتا ہو، تسبیحات، تہجد، اشراق وغیرہ وغیرہ بہت کرتا ہو، دین کے کاموں میں بہت مدد کرتا ہو، بہت زیادہ، مگر اس سے یہ کہیں کہ ایک بچہ مولوی بنا دو، نہیں بنائے گا. اسی لیے کہ یہ بات اس کے ذہن میں پیوست ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، مرے گا ذلت میں، مرے گا کہاں سے کھائے گا؟ یہ پورے خاندان کی بےعزتی ہے. ایک جگہ 2-3 بڑے بڑے ذمہ داروں نے، بہت بڑے بڑے ذمہ دار، آپس میں قریبی رشتے دار، انہوں نے بہت بڑا دارالعلوم قائم کیا. ان میں سے ایک بھی ایسا ہے کہ پورے بہت بڑے دارالعلوم کے مصارف برداشت کر سکتا ہے، ایک تنہا، مگر بہت قریبی رشتے دار تھے، اس لیے دو نے مل کر کے، وہ دونوں مل کر کریں، بہت بڑا دارالعلوم بنایا. میرے بھائی صاحب نے ان سے فرمایا, مجھ سے بڑے بھائی ہیں میرے استاد جی, انہوں نے ان سے فرمایا کہ ایک بچہ دے دو مولوی بننے کے لیے, اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ہمارے سپرد کرو مولوی بنے. یہ انہوں نے نہیں کیا. کئی مربع زمین وقف کر دی, پورا دار العلوم چلانے کو تیار اور چلاتے رہے, اب بھی چل رہا ہے. ایک بچے کو مولوی بننے کے لیے نہیں دیا, طرح طرح سے سمجھایا, مگر وہ دونوں قریبی رشتہ دار آپس میں غالباً چاچا زاد ہیں, تو اپنے خاندان میں سے ایک لڑکا نہیں دیا انہوں نے مولوی بننے. اس کی دلیل ہے کہ یہ ذہن میں بات یہی ہے کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا معاملہ بھی سن لیجئے. بہت بڑے ذمہ دار تھے, اور ایک قصبے میں حکومت کی طرف سے قصبے کے لوگوں پر نگران, اس کو وہاں نمبردار کہتے ہیں, نمبردار بھی تھے. پھر نمبردار جن کا حکومت میں اثر رسوخ ہوتا ہے ان کی قسمیں بھی مختلف ہیں. تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر لحاظ سے بہت اونچے طبقہ کے ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے افسر آپ سے ڈرتے تھے, بہت بڑے بڑے. باتوں میں باتیں کام کی یاد آ جاتی ہیں. تو ایک بار رمضان میں یا ویسے کہیں تو اعتکاف بیٹھ گئے, کوئی بڑا افسر آ گیا. وعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا افسر آتا ہے تو وہ نمبردار ہی کے ہاں ٹھہرتا ہے, وہی سارا کچھ اس کا جو کچھ انتظامات ہوتے ہیں بات کرنا مرنا وہی کرتا ہے. کہ افسر آ گیا, معلوم کروایا, بتایا گیا کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں ہے. اس افسر نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اگر یہ اعتکاف ہی بیٹھنا ہے تو نمبرداری چھوڑو, نمبردار ہو کر بیٹھے ہو مسجد میں ملا بن کر, ایسا کچھ کہہ دیا. تو کسی نے جا کر بتا دیا, اعتکاف چھوڑ کر نکلا, جوتا اتارا, پڑھنے دے جہاں پڑتی. افسر کی ایسی ٹھکائی لگائی, ایسی ٹھکائی لگائی, دماغ سیدھا کر دیا, اور اسے کہا کہ جاؤ اپنے باپ دادا جن اوپر کے جتنے افسر ہیں سب کو بتاؤ تیرے ساتھ کیا ہوئی ہے. وہ اس نے شاید اوپر شکایت لگائی, یا اس کی شکایت کے سوا پہلے ہی اگر والد صاحب نے اوپر کو اس کیا دیا, اس کو معطل بھی کروا دیا, چلو جاؤ. ایسا اثر رسوخ تھا. اور قصہ بتاتا ہوں عبرت کے لیے. دنیاوی لحاظ سے کتنی وجاہت تھی. خیرپور پہلے ریاست تھی, اس میں چیف منسٹر تھے, قزل باد شیعہ تھا, شیعہ. ایک قصہ ایسا ہو گیا کہ ایک صاحب بہت سادہ, وہ کہیں سندھ میں زمین خریدتے رہے, پیسے دیتے رہے, نہ پیسے دینے کی کوئی رسید لی خریدنے والوں بیچنے والوں سے, اور نہ ہی کوئی ویسے زمین کا کچھ کہ ہم نے اتنی خریدی, نام وغیرہ کہیں نہیں چڑھایا, سیدھا سادہ بیچارہ مسلمان اور زمین خریدتا رہا, سینکڑوں ایکڑ زمین خرید لی, لاکھوں روپے دے چکا. انہوں نے انکار کر دیا بعد میں کہ کہاں علاوہ ثبوت, تمہاری زمین ہے ہی نہیں ہے, زمین تو میری ہے. خریداری کا کوئی ثبوت نہیں. تو وہ پہنچے, خریدار صاحب وہ پہنچے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں. تو یہ قصہ ہو گیا. والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا دیکھتے ہیں. ان کو لے کر پہنچ گیا چیف منسٹر کے پاس. وہ بہت احترام کرتا تھا والد صاحب, شیعہ ہونے کے باوجود. کیوں احترام کرتا تھا وہ قصہ بھی چلیے اسی کے ساتھ بعد میں ذرا بتاتا ہوں. والد صاحب نے فرمایا, قصہ سارا بیان کیا, تو چیف منسٹر نے یہ کہا کہ جب شہادت نہیں, کوئی ثبوت نہیں, تو کیسے معاملہ ہو؟ والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی کاغذاتی کاروائی ہے, جتنے ثبوت وغیرہ ہوتے ہیں, وہ خود مستقل کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے. وہ خود تو حقیقت نہیں ہے, وہ ایک دلیل ہے, ثبوت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس نے خریدی ہے, اتنے پیسے دیے ہیں, حقیقت موجود ہے, ثبوت کوئی ہو یا نہ ہو. تو چیف منسٹر نے اسی مجلس میں فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا. زمین اس کی ہے جس نے خریدی ہے. اور دوسرے تر والوں کو بلوا لیا, بلا کر یہ کہا کہ فوراً زمین کے کاغذات وغیرہ سب منتقل کرواؤ, ورنہ سیدھے جیل میں. انہوں نے کہا کہ ثبوت وغیرہ, تو وہ کہنے لگے کچھ نہیں, جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہی ٹھیک, یہ خود ثبوت ہے بس. دنیا میں کبھی ایسا سنا یا دیکھا کہ ایک آدمی کے کہنے پر وہ کوئی شہادت نہیں, کوئی ثبوت نہیں, صرف شخص واحد کے کہنے پر کروڑوں کی جائیداد اس کا فیصلہ کر دیا؟ اب سن لیجئے کہ وہ اتنا متاثر کیوں تھا. اس لیے کہ اس نے ایک بار پیغام بھیجا, گھر بیٹھے پیغام بھیجا کہ کپڑے کا فلاں مل میں نے آپ کے نام الاٹ کر دیا ہے, کپڑے کا مل آپ کو دے دیا ہے. والد صاحب تشریف لے گئے, ملے اور فرمایا کہ میں اس سے معذور ہوں, لینا تو ویسے نہیں چاہتے تھے, مگر جواب کچھ ایسا کہ اس کو ناگوار بھی نہ ہو. ایک بہانہ بنایا, وہ یہ کہ مجھے ان کاموں سے مناسبت نہیں, میں چلا نہیں سکتا, کبھی ایسے کارخانے مل میں نے چلائے نہیں ہیں, نہ مناسبت ہے نہ ایسے کاموں کی صلاحیت ہے دیکھ بھال کی, تو اس لیے میں نہیں لیتا. چیف منسٹر نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو برائے نام میں اپنا حصہ اس میں رکھ لیتا ہوں, 1/100 میرا حصہ اس میں رہے برائے نام, چلانا کرنا سارے انتظامات وہ ذمہ داری مجھ پر ہے, اور آپ بس منافع آپ لیتے رہیں, ہوگا آپ کے نام, اور آپ کو چلانے ولانے کی دقت ہے سب میں کرتا ہوں. اب صاف صاف کہنا پڑا کہ نہیں, میں یہ قبول نہیں کرتا. بس یہ بات تھی جس نے چیف منسٹر کو ایسا متاثر کیا کہ ایسی شخصیت جس کو کارخانہ دے رہا ہوں, بہت بڑا کارخانہ, کپڑے بنانے کا کارخانہ, اور وہ پورے خیر پور میں اول نمبر کارخانہ وہ شمار ہوتا تھا. تو جو شخص ایسا ہے کہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں میرے کہنے پر, تو یہ کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتا. وہ بہت متاثر ہوا. اور سن لیجئے, پہلے دنیاوی بڑائی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آگے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا بنایا. اور سن لیجئے, وہی چیف منسٹر خواجہ ناظم الدین کو ساتھ لے کر ہماری زمین پر پہنچے. خواجہ ناظم الدین کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیے انہوں نے زمین بنانے میں کیسے ماہر ہیں. وہاں پہنچے, پہلے بتا دیا گیا تھا ہم آئیں گے. ان کی مہمانی کیسے کی؟ خواجہ ناظم الدین اور چیف منسٹر کو بٹھانے کا انتظام کیا کیا گیا؟ کسی کمرے میں نہیں, کرسیوں پر نہیں, کھلانے ولانے کا کوئی انتظام نہیں کیا. زمین برلب سڑک ہے تو وہیں برلب سڑک دو چار پائیاں بچھا دی, ان کے اوپر صرف ایک ایک چادر بچھا دی گئی. کیونکہ وہ دو تھے تو دو چار پائیاں رہ دیں, آگے ان کی مرضی دونوں ایک پر بیٹھیں یا دونوں الگ الگ چار پائی پر بیٹھ جائیں, جیسے ان کی مرضی. خیر وہ بیٹھے نہیں, روڈ پر کھڑے کھڑے کچھ باتیں کرتے رہے, دیر تک کھڑے رہے. اچھا ہو گیا کہ ہماری چار پائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا. بیٹھ جاتے تو وہ چادریں اور چار پائیاں وہ تو یادگار رہتی نا, ایک پر شیعہ بیٹھا تھا اور دوسرے پر بھی ایسا ویسے تھا تو مسلمان وزن کیوں نہیں, بچ گئی چار پائیاں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اتنی وجاہت, چیف منسٹر اتنا خیال کرتا ہے, بار بار گھر پر آتا ہے, ملے الارٹ کر رہا ہے, وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین وہ گھر پر پہنچ رہا ہے. تو قصے تو بہت ہیں مگر وہ ذرا سے کتنے سے بھی کافی ہیں. ہم ہیں پانچ بھائی, تین مجھ سے بڑے, ایک مجھ سے چھوٹے. ابتدان تو والد صاحب رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے ذمہ دار اور جو تھے تو ان کا یہی کہ ان کو دنیاوی تعلیم دینا ہے. والد صاحب نے کسی کی بات قبول نہیں فرمائی. ایک نکل گیا شیطان کے چنگل سے, جن بڑا بھائی شیطانوں سے نکل گیا, عالم دین بن گیا, تو دوسرا بھی نکل گیا. شیطانوں نے اپنی رفتار تیز کر دی, کوششیں تیز کر دی. مولوی صاحب سب کو آپ ملائی بناتے چلے جا رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ آپ تو اتنے بڑے ذمہ دار ہیں مگر بہرحال پھر اولاد میں زمین تقسیم ہو جائے گی, اور یہ جو آپ ملا بنا رہے ہیں یہ تو زمین سنبھالنے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں, مزارے کھا جائیں گے. دوسرے لوگ دھوکے دے دے کر یہ زمینیں اپنے نام لگوا لیں گے, ان میں تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوگی. ملا بن کر وہ کسی کام کا تو رہتا ہی نہیں ہے, ڈبو رہے ہیں اپنی اولاد کو ڈبو رہے ہیں. آپ اتنے سمجھدار ہو کر, اتنے سمجھدار کہ بڑے بڑے وزراء آپ کے دروازے پر آتے ہیں, اتنا اونچا مقام, دنیا میں شہرت, دنیاوی لحاظ سے دنیا میں اتنی بڑی شہرت, اب کچھ تو سوچو مولوی جی, کچھ تو سوچو. اپنی اولاد کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یوں ہی تباہ کروں, سب کو مولوی بناؤں گا. شیطان جیسے جیسے ناکام ہوتا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی فوجوں کو لے لے کر اور زیادہ زور لگاتا ہے, اور ارے وہ جہنم سے بچا, ارے وہ بھی بچی, ارے وہ بھی بچی, زور لگا. تو جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, تو پھر ساری فوجوں نے بہت زور لگایا کہ بڑے تین تو بچ کر چلے گئے, مولوی بن گئے مجھ سے بڑے, ان کو تو لگا دیا ہوگا, اس کو مت جانے دو. پہلے تو یہ تقاضا رہا کہ سب کو مسٹر بناؤ, سب کو دنیاوی تعلیم کو, اس میں جب ناکام ہوئے تو چلیے آدھے آدھے کر لو, آدھے جہنم میں آدھے جنت میں آدھے جہنم میں مساوات ہو جائے, ایسے کر لو. اس پر زور لگاتے رہے تو بھی ناکام ہوئے. پھر آخر مجھ سے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے 10 سال چھوٹے, وہ تو بہت ہی چھوٹے تھے آخر میں, تو جو بڑے تھے ان میں سے چھوٹا میں تھا, بڑوں میں سے چھوٹا میں. اب یہاں تو بہت زور لگایا, مولوی جی اللہ کا واسطہ ایک کو تو بتا دو کہ دنیا کے کام کا, ایک کو دنیا کے کام کا بنا دو, سارے سب کو بیکار بنا رہے. والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کسی شیطان کی بات نہیں مانی, وہ لمبے جواب بھی نہیں دیتے تھے, بس جو بکتے ہو بکتے رہو, چلاتے ہو چلاتے ہو, اپنے کام میں لگ رہے. مولویو ایک مصرع یاد کر لو, حلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے, حلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے, ہو گیا یاد, حلقے پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے. مخلوق دیوانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیونکہ ارے پاگل پاگل, کوئی ادھر سے اس پر وہ جملے کس رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, ارے دیوانہ پاگل پاگل, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور دیوانے کو دیکھو تو وہ لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا, وہ اپنے کام میں لگا ہوا, وہ اپنے کام میں, کہتے ہیں. ہمارا ایک نوکر پاگل ہو گیا, کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا اس کو, اس نے کیا کیا کہ وہ ترپال جس میں گھاس وغیرہ اٹھا کر چوپاؤں کو دیتے ہیں, ترپال اٹھائی, ترپال سے دوستی تو تھی ہی, اس میں گھاس اٹھانے کی اور دینے کی, کبھی وہ گھوڑے کو دی اور کبھی وہ بھینس کو اور بیل کو, تو ترپال سے تو دوستی تھی. ترپال اٹھائی, اس میں مٹی بھری, کندھے پر ڈال کر گنے کی فصلوں میں پوری پوری رات وہ پھرتا رہا, ساری رات سردیوں میں کرتا بھی اتار کر ایسے. مجھے دوسرے ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ قصہ ہے, جب اس کو دیکھا تو اس کا کندھا یہاں بالکل سرخ ہو رہا تھا, بوجھ سے اتنا بوجھ اٹھا کر یہاں ہے ایسے سٹ, ارے تو کیا کرتا رہا, کیا کر رہا ہے یہ, کہتے گیدڑوں کی شادی ہے, چاول تقسیم کر رہا ہوں. یہ تو وہ گنے کی فصل میں گیدڑ بہت ہوتے تھے گنا چوسنے کے لیے, گیدڑوں کی شادی ہے میں چاول تقسیم کر رہا ہوں, زخمی ہو رہا ہے, سرخ ہو رہا ہے, ساری رات پھرتا رہا. ایسے جیسے آج کل وہ اس پر کرتے ہیں کسی کے مرنے پر دیگے, بھی وہ دیگے چڑھا رہے, وہ گیدڑوں کی دیگے چڑھا رہا ہے. وہ قصہ تو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ ایک بار صدر مملکت تشریف لے گئے پاگل خانے میں, یہی یہاں جو کوٹلی کے قریب ہے گدو بندر, ایک پاگل کہتا ہے اچھا اچھا آپ بھی تشریف لے آئے, اچھا وہ آپ بھی تشریف لے آئے. اس کے کسی وزیر وغیرہ نے بتایا کہ ارے صدر مملکت ہیں فلاں ایوب خان. تو اس نے کہا اچھا جب میں باہر تھا تو میں بھی خود کو صدر مملکت ہی سمجھتا تھا, اب چند روز یہاں رہے گا پتا چل جائے گا میں بھی خود کو یوں ہی سمجھتا تھا, علاج ہو جائے گا. آگے ایک کمرہ دکھایا گیا, بتایا گیا کہ اس میں انجینئر جو پاگل ہو جاتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. وہ دیکھا تو سارا کمرہ خالی, کچھ ہے نہیں. صدر صاحب نے تعجب سے پوچھا کسی کو ادھر باندھ رہا ہے ادھر باندھ رہا ہے, وہ اپنے کام میں مشغول. اللہ کے بندو مولوی ہو خلق پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے, کوئی پاگل لوگوں کے ہنسنے سے اپنا کام نہیں چھوڑتا. جس کام کو وہ کام سمجھتا ہے الٹا ہو سیدھا ہو کچھ بھی ہو, لوگوں کے ہنسنے سے مذاق اڑانے سے وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا. پھر پڑھ لیجئے خلق پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے, ان مجانین سے پاگلوں سے سبق سیکھو سبق. اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں دیوانے بنا لیں ایسے دیوانے کہ ساری دنیا چیختے رہے چلاتے رہے پاگل کہتے رہے احمق کہتے رہے اور آپ یہ گاتے رہے خلق پسے دیوانہ ہو دیوانہ بکارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بنا لیں اپنی محبت کے دیوانے بنا لیں, جو کوئی بھونکتا ہے بھونکتا ہے اپنے کام میں لگے. تو خیر قصہ یہاں تک پہنچا کہ بڑی اولاد میں سے سب سے چھوٹا میں تھا, بڑے چار بھائی جن کی عمریں آپس میں قریب قریب تھیں ان میں گویا بظاہر آخری میں تھا. تو سب شیاطین نے زور لگا لیا کہ تین تو نکل گئے اب ایک کو تو ضرور بنا کر چھوڑیں گے. مگر اللہ تعالیٰ حضر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دیں, ان کا کتنا بڑا احسان کتنا بڑا احسان کہ مجھے شیاطین کے قبضے میں نہیں جانا. کہ ہم تو سب کو ملا ہی بنائیں گے, جو ہونا ہوگا ہوتا رہا سب کو ملا بنائیں گے. پھر جو چھوٹے تھے 10 سال چھوٹے ان کو بھی ملا ہی بنا دیا, 5 کے 5 سب کو ملا بنا دیا. ملا ملا کیسا بنایا؟ احسن الفتاوی میں ایک صفحہ وہ مولوی لوگ سارے اس کو پڑھیں, آج ہی عشاء کے بعد مل کر مولوی لوگ وہ صفحہ پڑھ لیں, رسالہ المشرفی علی المشرقی, اس کا آخری صفحہ غالباً آخری صفحہ ہے. اس میں ہے نا کہ درجنوں ڈگریاں یورپ سے درجنوں ڈگریاں لیے ہوئے مسٹر کے غرور کو ایک گوریا نشیم ملا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو پامال کر دیا. اور پھر آگے دعا ہے, یا اللہ تو نے مجھے ملا بنایا اور میری اولاد کو بھی ملا بنا, اور قیامت تک ملاؤں کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے معاشرہ ہو, ملاؤں ہی کی جماعت میں ہمارا حشر ہو, اور ملاؤں ہی کی جماعت میں جنت میں ہمارا ساتھ. ایسا ایسا کچھ ہے, دیکھا ہے یا نہیں؟ دوبارہ تازہ کر لیں, سارے مولوی مل کر ایک بار اس کو دیکھ لیں. اب تک تو یہ بات بھی مضمون کی ابتدا کہ لوگ بڑے بڑے کتنے بڑے دیندار ہوں مگر اس کے ساتھ مال مل جائے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیندار کو بھی مال نہیں ملنا چاہیے؟ اگر کسی دیندار کو مال مل گیا تو پھر وہ کبھی اپنی اولاد کو ملا تو نہیں بنائے, وہ نہیں بنائے.
ایفسار سن لیجئے،
تبلیغی جماعت سے سبق حاصل کیا گیا. پہلے تو مادنی مسجد سے پہلے یہاں مکی مسجد ہی میں کام ہوتا تھا. ایک قاری صاحب گئے، کچھ لوگ پیاز کاٹ رہے تھے کھانا بنانے کے لیے. قاری صاحب نے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ میں بھی کچھ پیاز کاٹوں. ساتھ لگنے لگے، مبارک لوگوں کا کھانا تیار ہوا تو میں بھی ذرا برکت حاصل کر لوں، شامل ہو جوں. پیاز کاٹنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے چلے لگائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلا تو میں نے کوئی بھی نہیں لگایا. چلو پہلے چار چلے لگاؤ تو پیاز کاٹنے کی اجازت ملے گی. چار چلے لگاؤ تو پیاز کاٹنے دیں گے. ایک قصہ تو یہ، دوسرے کا اور تجربہ کر لیں. جماعت میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک کروڑ روپے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کروڑ روپے جماعت کے کام کے لیے، پوری دنیا میں کام کروڑ روپے لو، وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کروڑ کی بجائے تیری جان جائے گی. ارے خود نکل چلا لگا کروڑ رکھ اپنے گھر میں، یہ جواب ملے گا. اس پر بات یہ ہے کہ کتنا کوئی بڑا ذمہ دار کیسا نیک ہو، کیسا نیک، کتنا نیک نظر آئے، بیسوں دار العلوم تو چلا دے گا مگر ایک بچہ مولوی بننے کو نہیں دے گا. تبلیغی جماعت سے سبق حاصل کریں. وہ کہیں کروڑوں روپے لگانے کی پیشکش کرے مگر یہ وہ کہیں گے اس کو رکھ اپنے گھر میں، تجھے مبارک، تو ایک چلہ لگا. ایک چلہ لگائے گا پھر چار چلے مانگیں گے، پھر سال مانگیں گے، پھر دو سال مانگیں گے. یہ ایک معیار ہو گیا کہ واقعتاً دین کا کام کرنا اور اس کا جو ہے دل میں محبت ہے یا نہیں، حقیقت کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ دو قصے تبلیغی بھائیوں کے یاد رکھیں. اب آگے جو موضوع چل رہا ہے، دنیا ملاؤں کو نہیں کھلاتی، ملا دنیا کو کھلا رہے ہیں، یہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اصول شرعی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، تجرباتی لحاظ سے پوری دنیا میں مسلمات میں سے ہونے کے لحاظ سے ایک اصول ہے. وہ یہ کہ عوام کی بہبود، عوام کا فائدہ، عوام کی زندگی جن لوگوں پر موقوف ہوتی ہے تو ان کے مصارف ان عوام کے ذمہ ہوتے ہیں اور ہیں، عوام ادا کر رہے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے حکومت، حکومت عوام کی بہبود کے لیے ضروری ہے. حکومت نہ ہو تو کاروبار کیسے چلیں، حفاظت کیسے ہو، پوری زندگی حکومت کے نظام سے انسانوں کی وابستہ ہے. تو بتائیے حکومت کے مصارف آپ لوگ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ حکومت کے سب مصارف رعیت سے وصول کیے جاتے ہیں، قومی خزانے سے ادا کیے جاتے ہیں. اسی حکومت میں صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا اسلامی قانون کے مطابق امیر المؤمنین ہو، اور پورا وہ عملہ جن کا تعلق بھی حکومت سے ہے،
اسی طریقے سے اسلامی فوج, صحیح معنوں میں اسلامی ہو یا مسلمان ملک کی کوئی بھی فوج ہو جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرتی ہے, خواہ وہ انتظامیہ ہو, خواہ فوج ہو یا دوسرے عملے جو بھی حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, چپراسی چوکی دار سے لے کر وزیر اعظم اور صدر مملکت تک, یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ لیں, وہ سب آپ سے لے کر کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں, آپ سے لے کر کھا رہے ہیں, سب آپ سے وصول کر کے وہ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سب قوم سے وصول کر کے کھا رہے ہیں, ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ تو مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں, نواز شریف مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے, غلام صاحب بھی مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے, روٹیاں قوم کی روٹیاں توڑ رہا ہے, قوم پر وہ ہے بس پیٹ پال رہا ہے, قوم کے پیٹ قوم سے ہی کر رہا ہے. پاک فوج بھی بڑی عجیب ہے, ہوائی بھی بحری بھی اور بری بھی, پوری فوج قوم سے مانگ مانگ کر سارے یہ پیٹ پالے سب روٹیاں توڑ رہے ہیں. یہ اشکال کوئی نہیں کرتا. دیکھیے کوئی ذرا ایسا بیان دے کر کے دیکھ لے, پھر اس کی درگت کیسی بنتی ہے, درگت بنے گی اس کی. یہ اشکال کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دلوں میں حکومت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, حکومت کی عظمت ہے, اس کی ضرورت ہے, تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے. فوج اگر حفاظت کر رہی ہے تو ہماری حفاظت کر رہی ہے. جتنے بھی حکومت کے شعبے ہیں وہ ملکی رعیت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے مصارف رعیت کے ذمہ فرض ہیں, دینے پڑیں گے. ان کو دینا کچھ ان پر احسان نہیں ہے, اپنی ہی حفاظت کے لیے, اپنے ہی فائدے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس اصول کے تحت یہ حقیقت سمجھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں حکام اعلیٰ پر بھی حاکم ہیں, ان پر بھی ان کی حکومت ہے, وہ ہیں علماء دین. مسلمانوں کی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نیچے رہ کر مسلمان حاکم حکومت چلا سکتا ہے, اللہ سے بغاوت کر کے ہٹ کر چلانے کا مجاز نہیں. ضروری ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق حکومت چلا دے. تو اللہ کا قانون بتائے گا کون؟ ملا لوگ ہی بتائیں گے. ملا لوگ, جس کو ملا کہتے ہیں نا, روٹی توڑنے والے, اللہ کے قانون, یہ اللہ کے قانون دان ہیں. تو دنیا میں امیر المؤمنین ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, سب کی حکومت علماء کی حکومت کے تحت ہے, اللہ تعالیٰ کے قوانین قرآن حدیث اور فقہ سے یہ بتائیں گے, پھر ان کے تحت وزراء وغیرہ ان کے تحت اپنی حکومت چلائیں گے. جب حکومت کے ہر شعبے کے مصارف عوام کے ذمہ ہیں, تو جو حکام پر بھی حکام ہیں, سلاطین السلاطین ہیں, بادشاہوں کے اوپر کے بادشاہ ہیں, ان کے مصارف کیوں کر عوام کے ذمے نہیں ہوں گے؟ ان کے مصارف بھی انہی کے ذمے ہیں. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت جیسے وصول کرتی ہے اپنی تمام ضرورات کے لیے حکومت ٹیکس لگا لگا کر مختلف طریقوں سے عوام سے پیسہ وصول کر کے پھر سب کے مصارف وہاں سے ادا کرتی ہے، فوج کے بھی، انتظامیہ کے بھی، دوسرے جو کچھ بھی اس سے حکومت چلا رہی ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی حکومت پر فرض ہے اپنے ماتحت لوگوں کے مصارف تو لوگوں سے وصول کرتی ہے مگر اپنے اوپر جو حاکم ہیں ان کے مصارف لوگوں سے وصول کر کے ان کو کیوں نہیں دیتی؟ یہ حکومت کی غفلت اور کوتاہی ہے، حکومت پر فرض ہے کہ فوج کے مصارف تو وصول کرے عوام سے اور اپنے وزراء وغیرہ کے مصارف وصول کرے عوام سے، انتظامیہ کے مصارف وصول کرے عوام سے، سب شعبوں کے مصارف عوام سے وصول کرتی ہے، تو جو لوگ خود حکومت کے اوپر حاکم ہیں ان کے کیوں وصول نہیں کرتی؟ یہ حکومت پر فرض ہے کہ علماء کے مصارف خود برداشت کرے، لوگوں سے وصول کر کے علماء کو وظائف دے، ان کے مصارف برداشت کرے، یہ حکومت پر فرض ہے۔ وصول کرنے اور دینے میں طریقہ کار کیا ہے؟ حکم تو ہوتا ہے حاکم اعلیٰ کی طرف سے، لوگوں سے فلاں فلاں طریقے سے رقمیں وصول کی جائیں، اس سے حکومت کے مصارف ادا کیے جائیں، حکم تو وہاں سے ہوتا ہے۔ پھر وصول کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے، کہیں کوئی پٹواری ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی ٹیکس کے محکمے کا ہے، کوئی کسی کا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کارندے وصول کرتے ہیں، یہ وصول کر کے اپنے سے اوپر کے محکمے میں وہ اوپر اس طریقے سے پہنچاتے ہیں، دارجہ بدارجہ کام ہوتا ہے۔ جب قومی خزانے میں رقم جمع ہوتی ہے تو پھر وہاں سے پھر وہ تقسیم ہوتی ہے کارندوں پر، ہر قسم کے شعبے میں تنخواہیں تقسیم کی جاتی ہیں، تو بعینی اسی طریقے سے وزیر اعظم یا صدر مملکت وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، نیچے سے وصول کرنے والے جو کارکن ہیں وصول کرتے کرتے جب قومی خزانے میں پہنچاتے ہیں تو وہ گویا حکومت کے قبضے میں وہ چیز آ گئی، حکومت بھی خود ایک کڑی ہے اسی کی، تو وہ سب سے پہلے علماء کی تحویل میں ان سے پوچھ کر ان کے مشورے سے پھر وہ ہر جگہ پر تقسیم کرے۔ تو جیسے پٹواری ایک کارندہ ہے حاکم اعلیٰ کے لیے مصارف مہیا کرنے کے لیے، اسی طریقے سے وزیر اعظم کارندہ ہے علماء کے لیے مصارف جمع کرنے کے لیے، بالکل وہی مثال ہے، بالکل وہی مثال۔ حقیقت تو یہ ہے، اب رہی یہ بات کہ اگر حکومت اپنا فرض ادا نہ کرے تو کیا ہو؟ فرض تو یہ حکومت کا ہے، اگر حکومت ادا نہیں کرتی تو علماء کیا کریں کہ مصارف کہاں سے آئیں؟ ایسی صورت میں عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جب حکومت ایک کام نہیں کرتی جو حکومت کے ذمہ تھا، حکومت کے ذمہ تھا عوام کے لیے مگر حکومت نہیں کر رہی تو عوام از خود کریں۔ بہت سے کام دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ حکومت کے ذمے ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ پھر حکومت نہیں کرتی تو عوام سوچتے ہیں نہیں کرتی تو ہمیں خود ہی اب کرنا ہوگا۔ تو تو علماء کے مصارف جب حکومت ادا نہ کرے قومی خزانے سے لوگوں سے وصول کر کے حکومت اس فرض کو ادا نہیں کرتی تو عوام کا فرض ہے کہ وہ از خود ادا کرے، کہ ذمہ داری کو محسوس کریں کہ دنیا میں زندہ رہنا اللہ کے قانون کے مطابق، تو یہ علماء اگر فارغ اس کام کے لیے نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کے قانون کے مطابق کیسے رہ سکیں گے؟ کہ ضرورت کو محسوس کر کے خود ادا کریں. اور جب عوام بھی ادا نہ کریں جیسے اس زمانے میں ہے، نہ تو حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے نہ ہی عوام اپنے ذمے سمجھتے ہیں، بلکہ ملاؤں کو قوم پر بوجھ سمجھتے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو علماء واقعتاً علماء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سرکار کے سرکاری لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دیتے. اللہ کی سرکار کا جو آدمی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سرکاری آدمی کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ دنیا کی کوئی معمولی سی سرکار بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے کسی آدمی کو ایسے ہی چھوڑ دے. اس کی نگرانی، اس کی کفالت حکومت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سرکار کے آدمی کو کیسے چھوڑ دے گی؟ اللہ نے فرض کیا حکومت پر لوگوں سے وصول کر کے دے، حکومت نہیں کر رہی تو لوگوں پر فرض کیا براہ راست دو، وہ بھی نالائق نہیں کر رہے، تو پھر کیا اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کے لیے دو چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں قناعت، توکل، عدالت. اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ کسی کے محتاج نہیں رہتے. ایک سبب تو یہ ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق اس طریقے سے پہنچاتے ہیں جن کے ذمہ فرض کیا تھا وہ کر نہیں رہے، تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ نہیں چھوڑتا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک کچھ نہ کچھ تو اللہ کے بندے رہیں گے. ایسے تو قیامت تک نہیں ہوگا کہ سارے ہی فاسق فاجر بے دین بن جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مصارف ہمارے ذمے ہیں، ان کا دین، ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اس سے ان کی بصیرت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ علماء کے مصارف ہمارے ذمے ہیں. پھر جب وہ علماء کو دیتے ہیں تو ان پر احسان نہیں سمجھتے، تو سمجھتے ہیں ہم اپنا فرض ادا کریں. فرض اپنا ادا کریں، احسان علماء پر رکھیں، یہ تو الٹی بات ہو گئی. اگر کوئی عالم ان کی رقم قبول کر لیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ علماء کے شکریہ کے منتظر رہیں خود شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے ذمے جو فرض تھا وہ ادا کرنے میں آپ نے میری مدد کی ہے، آپ نے یہ قبول کر لیا، تو شکریہ شکریہ شکریہ، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قبول کر لیا، مجھے فرض سے سبق دوش کر دیا. حضرت حکیم الامہ قدس سر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دینی کاموں کے لیے چندے مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر کوئی کہہ دیتا ہے شکریہ شکریہ، چندہ مانگنے والا جب کہتا ہے نا شکریہ، فرمایا سمجھ لو یہ خود کھا جائے گا. یہ کسی دینی کام میں نہیں لگائے گا, یہ خود کھا جائے گا. اس لیے کہ اگر دینی کام میں لگاتا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا. اس کو کہا جائے تم پیسے بھی دو شکریہ بھی ادا کرو, ہم تمہارے پیسے قبول کریں, اس کی حفاظت کریں, پھر سوچتے رہیں اس کے مصارف کہاں لگائیں, صحیح مصرف پہ لگے, یہ ساری ذمہ داری ہم قبول کریں, تمہارے اتنے کام بھی کریں, ساتھ ساتھ شکریہ بھی ہم ادا کریں, تم شکریہ ادا کرو. طریقہ تو یہ ہے. اس لیے اللہ تعالی اپنی سرکار کے لوگوں کو غیر کے محتاج نہیں ہونے دیتے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اللہ ان کا کفیل ہوگا. آگے ایک دو سوال رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر سب لوگ مولوی بنتے چلے گئے تو پھر دنیا کے دوسرے دھندے کون سنبھالے گا؟ یہ لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں, بے دین لوگوں کے سوالات بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ سوالات. دوسرے دھندے کون سنبھالے گا؟ تو ایک تو میں مختصر سا جواب دیا کرتا ہوں, اس پر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. پہلے وہی بتا دوں, وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ بھنگی کے سوا آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ بھنگی کے سوا اگر بھنگی کر دیں ہڑتال, ایک دن کی ہڑتال آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو سب سے زیادہ ضرورت تو دنیا میں بھنگی کی معلوم ہوتی ہے, تو آپ اپنی اولاد کو بھنگی کیوں نہیں بناتے بتاؤ؟ اس کا جواب کوئی نہیں ہے. آپ لوگ بھی پوچھئے گا سب سے, جو کہتا ہے کہ اگر دنیاوی فنون یہ نہیں سیکھیں گے, ڈاکٹر نہیں ہوں گے, انجینئر نہیں ہوں گے, پائلٹ نہیں ہوں گے, فوجی نہیں ہوں گے, اگر ہم اپنی اولاد کو نہیں بناتے تو پھر یہ دھندے کیسے چلیں گے؟ تو اچھا صاحب یہ بتاؤ کہ اگر بھنگی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو اپنی اولاد میں سے کم ایک کو تو بھنگی بناؤ. بھنگی بنانے کو کیوں تیار نہیں ہوتے, حالانکہ بھنگیوں پر تو زندگی موقوف ہے, کوئی نہیں بناتا. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی منطق ایک لمحے میں اڑ جاتی ہے, وہ ٹھہر نہیں سکتا کسی کے سامنے. شیطان کی منطق اگر وہ نہ کرے تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ بلاؤ بھنگی بھنگی نہیں رہے گی تو دنیا کیسے چلے گی؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا, کوئی بھنگی بنانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو, ساری اولاد کو, بلکہ ساری دنیا کو عالم بننا ہی ضروری ہے, یہ تو ہم نہیں کہتے. علماء دنیا کے دھندوں سے روکتے نہیں, بلکہ اسلام کے احکام میں سے تو یہ ہے کہ ہر کام بہتر طریقے سے کرو. مال و دولت منصب کمانے سے اسلام نہیں روکتا, بلکہ وہ تو اس کی ترغیب دیتا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم, کفار کے لیے مالی طاقت, اسلحہ کی طاقت, ہر قسم کی طاقت مہیا رکھو اور کفار کو ڈراتے رہو, ڈراتے رہو قوت جمع کر کے. یہاں لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیوں ڈراتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کفار کو ڈراتے رہو, ڈرایا کرو. یہاں یہ لوگ تو کم ڈراتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ڈراتے, اور زیادہ ڈرانا چاہیے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. قوت کی کئی قسمیں ہیں، مالی قوت، جسمانی قوت، دل کی قوت، دماغ کی قوت، ان میں سے ہر قوت کا دنیا میں اسلام کی اشاعت میں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں ہر قسم کی قوت کا دخل ہے. مال نہیں ہوگا تو دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ قلب کی قوت نہیں تو وہ بنیا کی طرح دھوتی کی دھلائی دے دو، پھر کیسے کام کرے گا؟ جسمانی قوت نہیں تو کیسے کام کرے گا؟ اور دماغی قوت نہیں، سوچنے سمجھنے کی تدبیر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو بھی اسلام کی خدمت تو نہیں کر سکتے. تو دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنا ہر قسم کی قوت پر موقوف ہے، مالی قوت بھی ہو، جسمانی قوت بھی ہو، دل کی قوت بھی ہو، دماغی قوت بھی ہو. فرمایا مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. اسلام روکتا نہیں ہے، ہنر سیکھنے سے روکتا نہیں، دنیاوی کمالات حاصل کرنے سے روکتا نہیں، مال و دولت منصب اس میں آگے بڑھنے سے روکتا نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے جو کچھ کرو ہمارے قوانین کے موافق کرو. اللہ کی حکومت کے تحت رہتے ہوئے کرو، اللہ کی حکومت کے خلاف نہ کرو. ایک تو یہ حکم ہے. دوسرا حکم اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین بتانے والے، تمہارے لیے اللہ کے قوانین بتانے والے ضروری ہیں، وہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ سارے ہی ادھر لگ جاؤ تو اللہ کا قانون بتانے والا ہی نہ رہے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ دنیا میں مناصب حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے کسی کے سامنے کئی مختلف طریقے ہوں، تو وہ سب سے بہتر کو اختیار کرے گا، تو سب سے بہتر ہوگا. کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی پٹواری بننا چاہتے ہو یا کمشنر، تو وہ کہے کمشنر بننا چاہتا ہوں. اچھا وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہو یا وزیر اعظم، تو کہے گا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. تجھے ٹھیلا لگوا دیں یا صرافے کی دکان کھلوا دیں، تو کہے صرافے کی دکان چاہیے. موچی گاٹنے کا کام کر دو، تو نہیں صرافے کی دکان چاہیے. بہتر بہتر کو پسند کرو. تو دنیا کا کاروبار کرنے میں ضرورت تو سبھی کی ہے، بھنگی کی بھی ضرورت، موچی کی بھی ضرورت، صراف کی بھی ضرورت. اسی طریقے سے محکموں میں چپراسی چوکی دار سے لے کر اوپر کے افسروں تک ضرورت تو سب کی ہے، مگر انسان اختیار کیا کرتا ہے؟ جس حد تک بہتر ہو سکے. تو جتنے بھی دنیا کے دھندے ہیں ان کا چلنا موقوف ہے علماء پر، ملاؤں پر موقوف ہے. جیسے میں نے پہلے بتا دیا، تو خود ہی سوچ کر ہر آدمی کی تمنا تو یہ ہونی چاہیے کہ میں ملا بن جاؤں، میری اولاد بھی ملا بنے، میں بھی ملا بنوں، دنیا پر حکمران ہو کر رہوں، تمنا تو یہ ہونی چاہیے. پھر اگر کسی میں ملا بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو چلیے ملاؤں کا خادم بن جائے. یہ سارے خادمی تو ہیں، ہوائی جہاز چلانے والے بھی ملاؤں کے خادم، فوج بھی ملاؤں کی خادم، وزارت صدارت وغیرہ سارے ملاؤں کے خادم. حکومت تو ملاؤں کی اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کی تفصیل میں نے بتا دی. حوث یہ ہو، تمنا یہ ہو، دعا یہ ہو، کوشش یہ ہو کہ ہم ملا ہی بن جائیں، حاکم اعلیٰ بن جائیں. حاکم اعلیٰ نہیں ہے صلاحیت تو چلیے پھر وہ جس پردے میں لگا دیں، کہیں جا کر اپنی نظر دکھائیں کہ ہمیں بھی حاکم اعلیٰ بنانے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. وہ کہے کہ نہیں نہیں، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بھنگی کا کام کرو، چپراسی کا کام کرو، یا وزارت کا کام کرو، یا صدارت کا کام کرو، یا ہوائی جہاز چلایا کرو، یا گاڑیاں واڑیاں چلایا کرو، یہ وہ تجویز کر کے دے تم یہ کام کرو. اب سوچئے کہ ملا دنیا کو کھلا رہا ہے یا دنیا ملاؤں کو کھلا رہی ہے. جب حکومت ملاؤں کی ہے تو معلوم ہوا کہ ملاؤں کے دم سے پوری دنیا ہے، یہ دم سے وہ نہیں ہے جس کے مقابل دوسری قسم. ان کے ذریعہ پوری دنیا کو رزق کیسے ملتا ہے؟ ایک تو یہ بنتے ہیں سبب ظاہری، دوسرا بنتا ہے سبب باطنی. سبب ظاہری تو اس طریقے سے، جبکہ حکومت ہے ہی اللہ تعالی کی، جس کی تفصیل کرنے والے، سمجھانے والے، پہنچانے والے، اس پر عمل کروانے والے ملا ہے. تو اگر یہ نہ سنبھالیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے چلے گی؟ جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی تو سب تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں. یہ جتنے سیلاب ہیں، جتنے فسادات ہیں، جتنے طیارے گر رہے ہیں، بربادیاں آ رہی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ لوگ ملا کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے. تسلیم کر لیں تو فسادات سے بچ جائیں. سبب ظاہری تو یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ کے باغی ہیں یہ لوگ. سبب باطنی یہ ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت پیدا ہوگی. جتنے زیادہ مطیع ہوں گے، بغاوت چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی. یہ تسلیم نہیں کرتے، بغاوت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکت نہیں ہو رہی ہے، مدد کی بجائے الٹے عذاب آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے جو فسادات ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں، باطن اللہ کی بغاوت کی وجہ سے جو کچھ وہ بربادی اور عذاب جس کے مستحق ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں. ایک اشکال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کو ملہ بنا دیں تو پھر دنیا کیسے چلے گی، اس کے جواب تو دے دیں. دوسرا اشکال ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم تو ملاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ایسی ہیں. یہ اشکال اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ایسے ہی ملاؤں سے سب ملا بدنام ہو رہے ہیں جن کے حالات درست نہیں. مگر سوچنا یہ ہے کہ اگر کسی طبقہ کے حالات درست نہ ہوں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر عام شکایت ہے کہ برسر اقتدار جو بھی آتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے، وزراء کے حالات صحیح نہیں، ان کے تحت جتنے بھی حکام ہیں ایک ایک کو دیکھ لیں، ان کے حالات صحیح نہیں. تو یہ سوچ کر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ میں یا میرا بیٹا وزیر اعظم نہ بنے، میں یا میرا بیٹا حکومت کے کسی شعبے میں نہ جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں سوچتا. یہی سوچتے ہیں کہ جب اقتدار پر اچھے لوگ نہیں ہیں تو اچھوں کو لایا جائے، اچھوں کو لانے کی کوشش کی جائے. ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور خود اچھے رہیں گے، اچھے رہنے کی کوشش کریں گے، اس کا علاج یہی ہوتا ہے. تاجر ٹھیک نہیں تو اس پر کوئی بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میں تجارت چھوڑ دوں. کیونکہ تاجر ٹھیک نہیں ہے اس لیے تجارت چھوڑ دوں، یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا. صنعت کار ٹھیک نہیں اس لیے میں صنعت کاری چھوڑ دوں، یہ سارے لوگ چھوڑ دیں اس لیے وہ ٹھیک نہیں، کوئی نہیں سوچتا. حکومت کا کوئی عملہ ٹھیک نہیں تو کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ پھر حکومت کو ختم ہی کر دیا جائے، کوئی بھی حاکم نہ بنے. اگر کہیں فوج کی کوئی غفلت یا کوتاہی سننے میں دیکھنے میں آئی تو کوئی بھی فوج میں بھرتی نہ ہو، یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے قصے سوچیں بتائیں کہ یہ تو فوجی دیکھیے ایسے نکلے ایسے نکلے، کوئی بھی نہ جائے فوج میں جانا ہی غلط، یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا. ہر سیاسی لوگ ٹھیک نہیں اس لیے سیاست ہی چھوڑ دو. ہر طبقہ کے بارے میں جہاں کسی کا عیب نظر آتا ہے، بات سننے میں آتی ہے، تو اس کا علاج ہر شخص کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ چھوڑے نہیں بلکہ اچھے لوگ آگے بڑھیں، اچھے لوگ آگے بڑھیں تاکہ نظام حکومت کا اور عوام کا دنیا میں صحیح نظام چل سکے. اسی پر ملاؤں کو قیاس کر لیں. اگر بہت سے ملاؤں کے حالات خراب ہیں تو وہ در حقیقت ملا ہے ہی نہیں ہے. تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ملا بننے کی کوشش کریں. ملا ملا جیسے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ بننے کی کوشش کریں تاکہ خراب قسم کے ملا جو ہیں ان پر صحیح ملاؤں کا غلبہ ہو جائے. صورت اس کی یہ ہوتی ہے. ملاؤں میں جتنی خرابیاں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے خود ملا بننے سے ڈرنا، اولاد کو ملا بنانے سے بچنا، شکایت کرنا، یہ طریقہ غلط ہے. ایسے تو اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی. اصلاح کی صورت تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنے، زیادہ سے زیادہ بنے، زیادہ سے زیادہ بنے، سارے لوگ ملا بنے. طریقہ تو یہ ہے اس کا. ایک مثال بھی بتا دوں کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں میں بہت خرابیاں ہیں، خرابیاں گنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ خرابی یہ خرابی. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی جن لوگوں میں وہ خرابیاں نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، دین کے حدود پر جن کو استقامت حاصل ہے، وہ تبلیغ میں زیادہ سے زیادہ لگے، اپنا غلبہ حاصل کرے، خود بھی تبلیغ میں اپنی اکثریت پیدا کریں، دوسروں کو بھی اصلاح کریں. اور اگر جو کچھ لوگ تھوڑے بہت قوانین شریعت کی رعایت رکھتے ہیں وہ اگر تبلیغی جماعت میں انہوں نے نکلنا چھوڑ دیا، وہ سارے کے سارے وہی بھرتی ہوتے رہیں گے اور فسادات برپا ہوں گے. یہ تو اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ ملاؤں میں بہت سے لوگ خراب ہیں، تو آپ ان کو درست کریں. درست ایسے کریں کہ اچھے ملا بھرتی کریں. آگے اس کی علامت کہ اچھے ملا کون ہوتے ہیں. صحیح ملا جن کی حکومت اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر رکھی، بادشاہ ان کے تحت ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ حقیقت ڈال دیتے ہیں کہ تم ہماری سرکار کے آدمی ہو، آپ ہمارے ہیں، ہماری سرکار کے ہیں، آپ کا مقام دنیا بھر کے بادشاہوں سے بلند تر ہے. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت اتار دیتے ہیں. جس کے دل میں یہ بات بسی رچی ہو کہ دنیا کے بادشاہ میرے تابع ہیں، میرا مقام اللہ کے ہاں بادشاہوں سے زیادہ بلند ہے، وہ کسی کی طرف اپنی حاجت کیوں لے جائے گا؟ وہ بادشاہوں سے مستغنی رہے گا، اپنے حالات میں، معاملات میں صرف اور صرف اور صرف اس کی نظر اللہ پر رہے گی، غیر سے مستغنی رہے گا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا ڈال دیتے ہیں. سرکاری ہے، اللہ کی سرکار کا آدمی ہے، تو وہ غیر کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اس کی طبیعت میں ذرا برابر بھی مایلان کسی بادشاہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا. وہ کتنا بڑا بادشاہ! ایسے حضرات کے قصے انشاء اللہ تعالی آہستہ آہستہ بیان ہوتے رہیں گے جو صحیح ملا ہوتے ہیں. پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ملا کے رزق میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ رہتی دنیا تک کچھ نہ کچھ لوگ تو باصلاح رہیں گے، کچھ تو رہیں گے. یہ دو طریقے کل بھی بتایا تھا، یوں ان کو رزق ملتا ہے. اس کی علامت کہ وہ لوگ باصلاح ہیں یا نہیں، ان سے کوئی خدمت قبول کی جائے یا نہ کی جائے، اس بارے میں یہ علماء کرام ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ڈالتے ہیں. ایک علامت ظاہرہ ہے، دوسری فراست باطنہ. علامت ظاہرہ وہ قرائن سے سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو پیشکش کر رہا ہے واقعتاً اس کے قلب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں بادشاہوں سے بڑا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اس کے قلبی صلاحیت کو قرائن سے بھانپ لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں. اگر یہ مجھے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ سمجھ رہا ہے اپنے عقیدے میں، اس کو یقین ہے، اس کا یہ ایمان ہے، تو اس سے کوئی خدمت لیجیے، ورنہ نالائق ہے، بتاؤ اس کو، تم اسے خدمت نہیں دیتے. تو قرائن سے معلوم کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ دل میں فراست اللہ تعالیٰ ڈال لیتے ہیں، فراست سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا سمجھتا ہے یا خود کو بڑا سمجھتا ہے. پھر قبول کرنے والے حضرات اگر کسی سے خدمت قبول نہیں فرماتے تو ان میں تین قسم کے مصالح ہوتے ہیں. کبھی تو اس بادشاہ یا دنیاوی لحاظ سے بڑے شخص کے دین کی مصلحت ہوتی ہے کہ اس سے خدمت قبول نہ کی جائے. اگر اس سے خدمت ہم نے قبول کر لی تو اس کے دین کو نقصان پہنچے گا. نمبر دو، کبھی اپنے دین کی مصلحت ہوتی ہے، اگر اس سے ہم نے خدمت قبول کر لی تو ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا. اس لیے وہ قبول نہیں فرماتے. نمبر تین، اگر ہم نے اس سے کوئی خدمت قبول کر لی تو عوام کے دین کو نقصان پہنچے گا، اپنے لیے بھی خطرہ نہیں، اس کے لیے بھی خطرہ نہیں، عوام کے لیے خطرہ. بہرحال لوگوں سے کوئی خدمت ملا قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس پر موقوف ہے کہ اس کے قلب میں صلاحیت ہو. ملا صحیح وہ ہے جس کا تعلق مع اللہ اتنا قوی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس عطا کو عطا سمجھے. اللہ نے اس کو اپنی سرکار کا شخص بنا لیا تو خود کو اللہ کی سرکار کا سمجھے. جو اللہ کی سرکار کا بن گیا اور اس کے دل میں یہ حقیقت راسخ ہو گئی، پوری دنیا اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر ہوگی، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ تو ہوگی ملا کے سر ہونے کی علامت. عوام یا اہل سربت جو ملاؤں کی خدمت کرنا چاہیں تو ان کی بھی میں نے علامت بتا دی کہ وہ صحیح کون ہوتے ہیں. جو واقعتاً ملاؤں کو حکام سے، سلاطین سے بڑے سلطان سمجھیں، بڑے حاکم سمجھیں، تو جب دونوں میں صلاحیت ہوگی، اس میں بھی صلاحیت، ملا میں بھی صلاحیت، صحیح معنوں میں ملا ہو اور مسلمان جو اس سے حاجت اس کی پوری کرنا چاہیں یا تعلق رکھیں وہ بھی صحیح مسلمان ہوں، تو دنیا کا نظام صحیح چل سکتا ہے. آگے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مثالیں، صحیح ملا کیسے ہوتے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ تھا، ہارون الرشید پوری مہذب دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا. ایسے کوئی جنگلوں منگلوں میں تھوڑے بہت لوگ ایسے چوپاؤں کی طرح کسی جزیرے میں کوئی ہو اور اس پر انہوں نے حکومت کو فضول سمجھا ہو کہ حکومت تو انسانوں پر ہوتی ہے تو ایسے حیوان سے ہیں، کچھ ادھر توجہ نہ دی ہو، ورنہ پوری دنیا پر حکومت ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی. پھر وہ دین کے بھی بادشاہ تھے، دنیا کے بھی، دین کے بھی، دینی لحاظ سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے. ان کا قصہ سن لیں، ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا. ایک صحیح ملا اور ایک صحیح بادشاہ دونوں کی مثال ہو جائے گی. ایک بادشاہ اور ایک بادشاہ کا بادشاہ یعنی صحیح ملا. اللہ کرے کہ ایک ہی مثال سے بات دل میں اتر جائے، پھر اور آگے مثالیں بھی ہوتی رہیں گی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے حدیث پڑھنے کا خیال پیدا ہوا کہ ان سے حدیث پڑھوں. خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حدیث کی مبتہ، مگر آپ کی عظمت، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی عظمت، جلالت شان، اور یہ بچے تھے ابھی نو عمر، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کیسے جاؤں کیسے عرض کروں، پہنچنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. ہارون الرشید رحمہ اللہ جو امیر المومنین تھے، جن کا بتایا کہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، امام شافعی کے ان سے کچھ قرابت داری تھی، رشتہ تھا، تو امیر المومنین کے پاس پہنچے. آپ امام مالک کی طرف سفارش لکھ دیں کہ وہ مجھے حدیث پڑھائے. تو ہارون الرشید نے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر کی طرف خط لکھا کہ آپ اس بچے کو ساتھ لے جا کر مالک کے دروازے پر ساتھ لے جائیں, گورنر کو لکھ رہے ہیں, اور ان کا حوالہ کریں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پہنچے مدینہ کے گورنر کے پاس, امیر المومنین کا خط دیا. خط جب پڑھا تو گورنر نے کہا, صاحب زادے, امیر المومنین اگر مجھے حکم دیتے کہ میں برہنا پاؤں مدینہ سے مکہ پہنچوں, برہنا پاؤں پیدل, تو اس کی تعمیل آسان تھی. یہ اتنا مشکل کام میرے ذمے لگا دیا, اس سے تو اگر مجھے یہ حکم دیتے کہ مدینہ سے مکہ برہنا پاؤں پیدل پہنچوں, وہ آسان تھا میرے لیے. 500 کلومیٹر کا سفر, پہاڑی سفر, بہت سخت سفر. تو گورنر نے یہ کہا کہ میرے لیے وہ آسان تھا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, مالک تو یہی مدینہ میں ہے, مدینہ شہر بھی کوئی بڑا نہیں تھا اس زمانے میں, بہت مختصر سا چھوٹا سا قصبہ, تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنا میرے لیے آسان تھا, اگر امیر المومنین حکم دیتے اس کی تعمیل آسان تھی, تو یہ کسر شان سمجھتے ہیں کہ گورنر جائے امام مالک کے دروازے پر. تو کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ مالک کو خود یہاں بلوا لیں. مالک کو بلوا لے تو گورنر نے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندے, میں تجھے لے کر جاؤں مالک کے دروازے پر, اور پھر ڈانٹ کر بھگا نہ دے کوئی وہاں سے, ان کا کوئی خادم ڈانٹ لگائے کہ نکلو یہاں سے بھاگو, تو مجھے تو یہ خطرہ ہے, اس لیے وہاں جانا مشکل ہے. ملاقات کیسے ہوگی؟ مالک کی ملاقات پہ آسان بات تھوڑا ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ امیر المومنین تو تھے نا, دنیا کے بادشاہ, اور یہ جیسے کئی بار دہرا چکا ہوں, یہ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے. ماں مالک سمجھ رہے تھے کہ میں اس بادشاہ کا بھی بادشاہ ہوں, مگر جب امیر المومنین کا حکم ہے تو جانا ہی پڑے گا. اب کیا کریں, جو گزرے گی گزرے گی, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے قصہ. گئے مالک کے دروازے پر, دستک دی, بہت دیر سے حبشیہ باندھی نکلی, جلدی سے نہیں نکلی دستک دینے کے بعد. دستک دی اور کھڑے ہوئے گورنر صاحب, کھڑے ہوئے دروازے پر, بہت دیر سے حبشیہ باندھی نکلی. وہ باندھی کس کی تھی؟ مالک کی باندھی, جس کا مقام گورنر سے زیادہ سمجھا جاتا تھا. باندھی پوچھتی ہے, گورنر سے پوچھتی ہے کیا بات ہے, ایسے بات کر رہی ہے کہ وہ مالک کی باندھی ہے, گورنر کیا اس کے سامنے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا کہ بتا دو کہ گورنر دروازے پر ہے. وہ گئی اور واپس ہی نہیں آئی. پھر یہ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے, وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. مالک ہی باندھی ہے, کیوں جلدی جلدی واپس ہے, وہ پریشان سے آئے گی. بہت دیر کے بعد باندھی آئی اور کہا کہ امام نے فرمایا ہے کہ کہ ویسے اگر کوئی ملاقات آپ کو کرنا ہے تو میں نے دن جو متعین کر رکھا ہے ہفتے میں ایک دن, اس میں کیوں نہیں آئے؟ گورنر کی ملاقات کے لیے ہفتے میں امام نے ایک دن متعین کر رکھا تھا. کوئی مشورہ کرنا, کوئی بات کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اس دن میں آ جایا کریں. آپ اس دن میں کیوں نہیں آئے, پہلے کیوں آ گئے؟ اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ لکھا ہوا ہوگا, دے دو, باہر کھڑے رہو, ہم جواب لکھ دیں گے. اس نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے. گورنر نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے, اس لیے میں دوسرے دن میں حاضر ہوا ہوں, حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے میرے لیے. یہ جو باندی بتانے گئی پھر نہیں آ رہی, پھر یہ کھڑے 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 جیسے کسی کو قید میں رکھے, کھڑے ہونے کی سزا دے رکھی. باہر گلی میں کھڑے ہوئے گورنر صاحب, بہت دیر سے باندی آئی اور کرسی لائی, بہت عالی شان, بہت عالی شان کرسی لائی. تھوڑی سی نقل تو میں نے بھی اتاری ہوئی ہے گورنر کی, وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کرسی کی تھوڑی سی نقل معمولی سی اتاری, وہ بہت شاندار کرسی. کرسی رہ کر پھر غائب چلی گئی, کوئی پتہ نہیں وہ کرسی کس کے لیے ہے. گورنر کے لیے نہیں, امام کے لیے کرسی ہے. امام تشریف لائیں گے, کرسی پر تشریف رکھیں, گورنر کھڑا ہوا ہے پاس. گورنر صاحب کھڑے ہیں, امام شافعی وہ تو ابھی امام نہیں بنے تھے, بچے تھے, وہ بھی کھڑے ہیں, اور وہ بچہ گورنر کی درگت بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیا بن رہا ہے. بیچارے گورنر صاحب پسینہ پسینہ, کرسی عالی شان رکھی ہوئی ہے, بیٹھنے کی ہمت نہیں, ہمت کیسے ہوتی ہے, اجازت بھی نہیں, وہ تو امام کی کرسی ہے. بہت دیر انتظار کر کر کے امام صاحب تشریف لائے, امام صاحب کرسی پر, گورنر صاحب سامنے. اب کیوں نہ ہو, امام تو امیر المومنین کا بھی امیر تھا اور یہ گورنر امیر المومنین کے تحت ہے, ہونا ہی چاہیے تھا کہ امام کرسی پر تشریف فرمائے, گورنر صاحب سامنے کھڑے ہوئے. امیر المومنین کا خط پکڑایا, اس میں دیکھا تھا کہ یہ بچہ میرا قرابت دار ہے, آپ اس کو حدیث پڑھائیں, موفع کتاب اپنی پڑھائیں. امام نے خط پڑھا, اس کے ٹکڑے کیے, پھینک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو اور وہ بادشاہوں کی سفارش سے حاصل ہوگا, وہ جو ڈانٹ پہ رہی ہے اس کو. گورنر, گورنر کو تو ویسے خط امیر المومنین کا, وہ امیر المومنین تو مومنین کا امیر تھا نا, ان کا تو خادم تھا, یہ تو امیر المومنین کے بھی امیر تھے. خط پھاڑا, بہت غصے میں آ کر پھاڑا تھا, پھینک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور وہ حاصل کیا جا رہا ہے بادشاہوں کی سفارش سے, یہ نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گورنر صاحب تو لرزنے لگے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ذرا کچھ بولنے کی ہمت عطا فرما دی تو میں ذرا سہم کر ذرا بولا, اگر مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دیں, میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. ایک دم ٹھنڈے ہو گئے, بچے کے بولنے سے ایک دم ٹھنڈے ہو گئے, بہت پیار محبت شفقت سے پڑھایا. پھر فرمایا کہ پڑھاتے پڑھاتے دیر تک پڑھاتے رہتے, میں عرض کرتا کہ حضرت اب کافی سبق ہو گیا ہے, آپ کے دوسرے مشاغل بھی تو ہیں, خط بھی گئے ہوں گے, فرما دے نہیں اور پڑھ دو. تو میں کہتا کہ چھٹی کر دے, فرما دے نہیں نہیں بیٹے اور پڑھو اور پڑھو. اتنی شفقت اور اتنی محبت. یہ قصہ تو ذرا, ہاں تو اس پر اور بھی تتمیم بھی تو اس کی کر دوں. یہاں ایک مولوی صاحب آئے پڑھنے کے لیے, رات کو یہاں جو ٹیلی فون کے اوقات ہیں ان کے بعد کہیں فون آیا وزیر اعلیٰ کا, اس نے میرا پوچھا کہ ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے, فون پر جو اوقات ہیں ملاقات کے وہ وقت نہیں ہے, گزر گیا ہے. دو تین منٹ گزرے تو ایک وفاقی وزیر کا فون آ گیا, اس کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا. معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کہیں ایک جگہ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو جب وزیر اعلیٰ ملاقات میں کامیاب نہیں ہو سکے تو وفاقی وزیر نے سمجھا کہ میرا مقام تو بلند ہے تو مجھ سے بات کر لے گا. تو مولوی صاحب نے اس کو بھی یہی جواب دیا, وقت ملاقات نہیں ہے. خیر وہ خاموش ہو گئے. دوسرے دن یہ مولوی صاحب مجھے قصہ بتانا بھول گئے, رات ایسے ایسے ہوا ہے, دو اہم شخصیتوں کے ٹیلی فون یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آئے ہیں, ملنا چاہتے تھے, میں نے یہ جواب دیا تو صبح بتانا چاہیے تھا نا, مجھے نہیں بتایا, بھول گئے. ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن بتایا کہ میں بھول گیا تھا, وہ اس روز آپ کو کل بتانا بھول گیا تھا. میں نے کہا شاباش بیٹے شاباش شاباش, تو نے تو دل خوش کر دیا. تجھے یہ سند دیتا ہوں کہ یہاں آنے سے جو مقصد ہے وہ اللہ نے تجھے عطا فرما دیا ہے. یہاں آنے سے جو مقصد وہ اللہ نے تجھے عطا فرما دیا. یہاں مولویوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ ملا بن جائے, ملا, اللہ نے تو یہ ملا بنا دیا. ملا ایسے ہوتے ہیں جن کے قلب پر بڑے سے بڑے بادشاہ کا بال برابر اثر ہے. تو میں نے کہا اگر اسی وقت مجھ سے لائن ملا دیتا, ٹیلی فون کی لائن بے وقت, تو ہو سکتا ہے کہ میں تجھے یہاں سے نکال دیتا کہ نالائق, تو نے ایک وہ وفاقی وزیر یا وزیر اعلیٰ کی خاطر خلاف قانون تو نے کیوں لائن ملائی. ڈانٹ تو ضرور پڑتی, نہ نکالتا تو ڈانٹ پڑتی تجھے. تو اس وقت انہیں لائن نہیں ملائی تو اس پر شاباش, اور بڑی شاباش یہ کہ دوسرے دن بھول ہی گیا. یہ تو اور بھی صلاح ہے قلب کے علامہ, ارے واہ ملا. پھر میں نے اس کا نام رکھ دیا جاریہ مالک, امام مالک رحمہ اللہ کی باندھی. تو میں نے کہا تو جاریہ مالک ہے, استغنا کے لحاظ سے اللہ نے تجھے جاریہ مالک بنا دیا. بہت مدت تک ان کے خط آتے رہے, کوئٹہ کی طرف کے رہنے والے ہیں, اب تو ایک دو سال میں شاید کوئی خط نہیں آیا. وہ جب بھی خط لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ جاریہ مالک, بڑی بہت خوش ہو اس پر, جاریہ مالک کے لفظ پر خوش ہو گئے. ارے تو ہو گئے, ہارون الرشید تھے وہ بادشاہ جن میں صلاحیت تھی, اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی بادشاہوں کے بادشاہ. تو دونوں کی جو علامت بتائی کہ ملا کون ہوتا ہے, اور ملا جن لوگوں سے خدمت لے اس کا جواز سمجھے وہ کیسے ہوتے ہیں, تو دونوں کی مثال ہو گئی. ملا ہوتا ہے امام مالک جیسا, اور جن لوگوں سے وہ خدمت لینے کی اجازت سمجھتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہارون الرشید جیسے بادشاہ. اللہ تعالیٰ اس زمانے کے سب ملاؤں کو حقیقی ملا بنا لے، حقیقی ملا. وصلی اللہ وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.